درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. تھوڑا سا اونچا کریں, اوپر دیکھ رہا ہوں, تھوڑا سا اوپر کرنا اس میں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. فاتحہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين, حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين, سيما بقية الله في الأرذلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تھینکس ٹو اللہ ہو گرانٹیڈ اس دس اپرچونٹی ٹو بی ہیئر فار دس گریٹ سیکریفائس, فار دس گریٹ ایونٹ. اٹ لوکس دیٹ اٹ از دی کمانڈ آف اللہ دیٹ it will be mentioned everywhere, and lots of people will remind people, other people, that event of Karbala, the sacrifice given by Imam Hussain. And we don't know how much it will take for us to mention this event so his great son could come, could appear here, and then we will see the best results of this great sacrifice. With the prayer that may Allah bring this moment closer to us, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. And we are aware that this will not happen very easily. It will take a lot of sacrifice, and we have to sacrifice and we have to work hard for this great event to happen. It is now 1200 years. I mean, we know that millions of people who were better than us died in this cause. They were waiting for the appearance of Imam. So if you really want to Imam to come here and we could help him, we have to prepare ourselves. We know this very well, Though lots of circumstances, routines of our life and the happenings which are we are facing here somehow diverts us to our to other issues, but we know in the depth of our heart that we have to do this. Now, getting success and pleasures in our life is a topic which is related with this issue too. Because if you are convinced that you have to sacrifice, if you are convinced that this is your duty, you will do it by yourself. You don't need to be reminded and you don't need to be pushed. But okay, if you are not convinced, if someone is not convinced and he just wants his own life to be good, even then he has the same path to go. Because you have two paths in this world, the material life and this spiritual life. It is very obvious now. Look at the world, look at the humanity, what they are getting from their material life. It is very obvious that this is not going to last. Now, those issues which were not faced by humanity in the last centuries, we are now against them, and we are very well aware that this condition, politically I can say, and as far as the environment we can say, as far as the distribution of wealth we can say, distribution of power in this world, this map of universe, this map of our world will not last for too many years. Something is going to change here. Now, before a change brings us to a point of conflict, we better change ourselves. Now, how we can change ourselves? I told you there are two ways. Go and study in depth, see what Islam is asking you. And the other one is a simple one. Follow the simple rules of Islam. And fortunately, up to now, after lots of studies, lots of research, major issues of Islam are being accepted now. The first one, for example, we pointed out that be straight, be straightforward. Now you see people are accepting it. I wonder how people have accepted lots of Islam, not in the name of Islam, in the name of science. 1400 years back, Islam was asking for hygiene, for cleanliness. No one was going to accept it. Now, those non-believers have accepted much better than us, that okay, cleanliness is required. 1400 years back, Islam was asking for truthfulness. Now, I do think that most of the part of the world, those who were developed, civilized, are accepting this reality. Okay, we need to be truthful. We cannot have against this in our life. Now, I don't know when Muslims will accept this reality. So, truthfulness, be straightforward. The third one was, be a person of giving something. Look at everyone and try to give something. Even a smile. Try to give something. Be ready to give. Now, if we are going to opposite side, I'm here to get something, your life will be tough. At a certain level, you can go, you can earn, you can fight, but after a certain time of your life, you will understand that whatever you are looking for was waste of time. You need something else. Now, this can happen after 60 years, maybe 70 years, maybe 55, I don't know. But I do think that after a certain period of life, every human can realize, I need something else. Now, before you go to that time, when you are alone, na'uzubillah, and you can't do anything, na'uzubillah, be aware. Started right now, when you have all sort of powers, you can change everything. Be the man who wants to give anyone, everyone. Now, how can you start giving? I told you, start from just a true smile. This can make a change in yourself. You want to give something? There is a condition also, be humble. Be humble. Respect others. These are very simple rules and in Islam, and I have experienced lots of them by my own self. Truly experienced them. I tried myself what the difference these rules can create in my life. And I practiced and I saw that, okay, yes, I'm getting something from these rules. Be humble, try to be humble. There is a rule in traditions of Holy Prophet. If you be humble, God will raise your respect. And I saw that, okay, this is happening. If I try myself to raise my respect, it will not happen. People will respect me because of my power, if I was powerful. They might respect me because of my wealth, if I had wealth. They might respect me because of my fame, if I had any fame. But after a certain time, everything will get an end. And then who will respect you? Look at the world. I ask myself to do this. How many people are getting benefit from me without exchange of any benefit? How many people? If you are getting salary, you are getting something. This is not the case. How many people in this world are getting benefit from me without I am getting anything from them? This is the true service. What service I am making? How many people will truly pray for me if I die today? How many people will raise their hand? And how many will say, okay, better he was not here. So this is our life. And we know this is going to happen. We will die. Everyone will die. Might be this night or the other night. Or the other year. We don't know. So be ready for this event. This is going to happen. Yes, surely this is going to happen. Ask yourself, how many of people truly love me? They truly love me. Not because of something else. So you can get what are the results of my life. So be humble. Be straight and try to give every person something, at least a true smile. At least a share from yourself. I'm going to help you. Though I can't help you because of my limits, but it is my intention to help you. Now, your intentions can change the world. This is strange. I saw a movie, I referred to maybe last night or day before, where people from practical sciences were going to prove this reality that intentions can change everything. Intentions. If you want to see that movie, that documentary, it was Down the Rabbit Hole. I don't know the full title I forgot. Down the Rabbit Hole. You go and search on or internet and you will find that. There are proofs that intentions can change. So just make an intention that you want to help everyone. And Allah will give you the ways how you can help them. Now look at those great people. For example, just look at the personality which changed life of hundreds of people, thousands of people. And if I can easily say thousands of millions of people. But okay, I have to prove this then. Those people just had pure intention in themselves. Look at that Sayyid, which I mentioned, Sayyid Hasan Nasrullah. How he changed everything. It was a very poor community in Lebanon. They were not very educated. They were crushed against their enemies. But Alhamdulillah, now all of us have some respect for them. Because they did the wonderful job. How they did that? Without weapons? What weapon they use? I sometimes wonder, what are the weapons? Normal weapons, very normal weapons. But how they did that? Their intention was important. And if you just ask Allah to give me power to help people, then you will see. Allah will give you more amanat, be ameen, trustworthy, and then you will see Allah will give you more resources. And everything can start from this intention. I want to give something. So, try to give something. Be humble in yourself. And for every opportunity, ask Allah to give you something. And from these points, you can start your life and you can see the change, and lots of other. Just a single point I will try to mention here. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Look at your life and see, in a single day, can you do one good deed in a single day? In 24 hours. One good deed without any reward from that person. I'm getting so many blessings from Allah. Countless blessings. Can I spare 5 or 10 minutes in the name of Allah? Doing something which will not directly benefit me. This is what you call volunteer services. A service which is not going to give you anything. Sometimes I think the services which we are going to call volunteers is not very much volunteer, because we are getting respect sometimes. But okay, then this service is also good. Do something for yourself. In fact, this is not for others, for yourself. There was a tradition, someone brought a food to the Holy Prophet and he gifted them. The Holy Prophet gave it to one of his wives and said, keep it. He said, give sadaqah and I will be back and then we will eat. When he came back, he asked his wife, have you given sadaqah? She said, yes, I have given sadaqah and a bit of it is remaining. He said, whatever you have given will remain. This will end. Whatever you have given, that will remain with Allah. And that what we will get in the life hereafter, multiplied into many thousand. But what we will consume here, it will end. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. Whatever left with you, it will end. And whatever you have sent to Allah will remain. So just see, from 24 hours, how much time we are sending towards Allah. From our resources, from our everything what we have, how much of it we are sending towards Allah. This will remain. And the rest, we will consume it. It will not remain with us. So with this simple rule, you can judge what you are sending for your life, and this can give you everything. Now, I have my own limit. I have my own limit. I cannot explain very much, and this is a new experience for me to speak in English, and really it is difficult for me. I want to tell and I want to explain many things, but okay, this is my limit. But if you are going to practice these rules, I can guarantee you, I practice and I earned a lot. And up to now, wherever I go, I try to explain them and people are getting benefit. A person came to me and he said, I don't know what's happening. I try my best to be good with the people around me, but they're not good with me. I work in a company, a firm, and I'm working hard. I'm not a lazy person, but they're not good with me. What is this? Why is happening with me? I said, do one practice which I'm doing in my life. At night, ask Allah to forgive them. Ask Allah to forgive them. Ask Allah to forgive your enemies, friends, family members, everyone. Raise your hand, spare some time, ask Allah. Allahumma ghafir li fala. Allahumma ghafir li fala. Allahumma ghafir li fala. Then see the result. It was on Friday. The next Friday came to me and he said, marvelous. I could not think a change in 1 week. This is 3 weeks back when I was in Karachi. So these are happenings. And you can change yourself. You can get benefit from these simple rules. And fortunately, these rules don't require you any degree. These are very simple rules. Be straight, be humble, admire others. This is a magic. Admire others, praise them. You saw goodness in someone, praise him. Mention it to others. He has such a good quality. What Allah will do? Allah will create that quality in you. These are very simple rules, but fortunately easy to adopt, and alhamdulillah, they can create magic. Inshallah, I tried it and I got something. If you are thinking about it, try it, inshallah, and you will see the results. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پروردگار عالم کا انتہائی احسان کہ اس نے ہمیں دین مبین دیا. یہ دین ہمیں بہت زیادہ مشقت کے بغیر مل گیا ہے. پچھلوں نے اس دین کے لیے بہت زحمتیں اٹھائی ہیں, ہم نے کچھ زیادہ زحمت نہیں اٹھائی. مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے, مسلمان کہلائے. اہل بیت کے ماننے والے گھر میں پیدا ہو گئے, ان کے ماننے والے کہلائے. جنہوں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں اور جو ابھی بھی اٹھا رہے ہیں, وہ اس کی قدر ہم سے زیادہ جانتے ہیں, وہ اس کی قدر جانتے ہیں, اس پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں, واقعاً چاہتے ہیں. دیکھیں اس دین میں مختلف چیز کیا ہے. بھائی میں کچھ دن پہلے, ایک ڈیڑھ مہینے پہلے میرے خیال میں, دو مہینے ہو رہے ہوں گے, پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا. وہاں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی جو جن کا تعلق ہالینڈ سے تھا, مسلمان ہوئی, شیعہ ہوئیں الحمدللہ. اور جیسی میں کچھ بتاتا تھا ہمارے دین میں یہ ہے, ہمیشہ ہی دیکھنے کی کوشش کرتی تھیں اگر اس پر عمل کر لوں میں تو مجھے کیا ملنا ہے. کوشش کرتی تھیں ایک ایک چیز کے اوپر عمل ہو. کیوں؟ ساری زندگی قربان کر کے ادھر آئی ہیں, اب یہاں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی. یہ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ قربان کیا ہے. ماں باپ سے دور ہو گئے, خاندان سے دور ہو گئے, اپنے سارے ماضی سے دور ہو گئے, تو اب جب یہاں آتے ہیں تو چاہتے ہیں پورا بینیفٹ لیں. ہم ایسے نہیں ہیں, ہمیں شروع سے دین مل گیا ہے, شروع سے سعید الشہدا کا نام مل گیا ہے, ہمیں اس کی قدر نہیں آ رہی ہے. قدر آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس دین کے اوپر غور کریں. دیکھیں اس دین کے اندر وہ جو چیز ہمیں بنانے والی ہے وہ کیا چیز ہے. ایک دو نقطے اس سلسلے میں عرض کروں گا اپنے موضوع سے متصل کرتے ہوئے. جو نصرت امام ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ہم نے جو موضوع لیا تھا وہ آپ کے ذہن میں رہے, ہم نے موضوع لیا تھا نصرت امام کا, کہ کربلا کے اوپر اگر غور کریں تو نصرت امام کے قانون سمجھ میں آتے ہیں, کون لوگ امام کی نصرت کرتے ہیں, کون لوگ امام کی نصرت نہیں کرتے. پہلا قانون جو بنایا وہ یہ تھا کہ اگر دنیا پرست لوگ ہوں گے وہ امام کی نصرت نہیں کریں گے. مادہ پرست لوگ, دنیا پرست لوگ امام کی نصرت نہیں کرتے. دنیا پرست لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو دنیا کے لیے کام کرتے ہیں, آخرت کو بھلا دیتے ہیں. ابھی جو دنیا پرستی کا ٹاپک ہے یہ خود اتنا لمبا ٹاپک ہے, اس کے اوپر لوگوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں. بس قسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے, ہم اس وقت دنیا پرستی کے اندر گڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ میرا دوسرا ٹاپک, دوسرا اسپیشلائزیشن اسلام کے علاوہ پولیٹیکل سائنسز ہے, تو میں نے اس میں اسٹڈی کی ہے ورلڈ ہسٹری کی, دنیا کی تاریخ میں اب تک ہوا کیا ہے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے, کبھی دنیا کی تاریخ میں مادہ پرستی, میٹیریلزم اتنا نہیں تھا جتنا اس وقت ہے. کبھی اتنا نہیں آیا تھا, کبھی انسان اتنا بے وقوف نہیں بنے تھے جتنا اس وقت بن گئے. تباہ کر دیا اپنے آپ کو مادہ پرستی کی وجہ سے. اور جو برائی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ دنیا پرستی میں پڑے ہوئے ہیں دین کے نام پر. ایک روایت میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں, آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں. نبی ایک دفعہ ایک جگہ تشریف فرما تھے, درود بھیجے گا ان کے نام گرامی پر. اپنے اصحاب سے کہنے لگے کہ ایک وقت آئے گا جب تم لوگ امر بالمعروف نہیں انل منکر نہیں کرو گے. امر بالمعروف نہیں کرو گے, اچھائی کی دعوت نہیں دو گے, نہیں انل منکر برے سے روکنا نہیں کرو گے. اصحاب نے کہا اللہ کے نبی یہ تو آپ نے کہا تھا کہ واجب ہے. فرمایا واجب ہے. کہا ہم نہیں کریں گے. واجب ہے پھر بھی نہیں کریں گے. فرمایا نہیں کرو گے. کہا ہم اتنے برے ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا اس سے بھی زیادہ برے ہو جاؤ گے. کہا وہ کیا؟ کہا کہ تم لوگ اچھائیوں سے روکو گے اور برائیوں کی دعوت دو گے. کہا اللہ کے نبی الٹا ہو جائے گا، اچھائیوں سے روکیں گے برائیوں کی دعوت دیں گے. نبی نے فرمایا ہاں ہوگا اور اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. اب اگر آپ نے یہ روایت پہلے 10 دفعہ سنی ہو شاید تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تیسرا سینٹنس کیا ہے، ظاہر ہے آپ نے سنی ہوگی. اگر نہیں سنی تو انسان تعجب کرتا ہے اس سے زیادہ برا کیا ہوگا، اچھے سے روک رہا ہے، برے کا حکم دے رہا ہے، فرمایا نہیں اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. وہ کیا برا ہوگا؟ فرمایا جو اچھی چیز ہوگی اسے تم برا کہو گے اور جو بری چیز ہوگی اسے اچھا کہو گے. اچھا دوسرے اور تیسرے میں فرق کیا ہے؟ دوسرے میں کہا تھا اچھے کو اچھا سمجھو گے لیکن روکو گے، تیسرے میں اس سے بھی زیادہ خراب ہو گیا، کیا برے کو اچھا کہو گے اب اچھائی کی دعوت دو گے، اپنی دانش میں امر بالمعروف کرو گے اور اصل میں کیا ہوگا وہ امر بالمنکر ہوگا، کیونکہ وہ اچھا ہے ہی نہیں. بالکل ایسا ہے جیسے ہماری سوسائٹی نے مثال کے طور پر میوزک کو اچھائی میں کاؤنٹ کر لیا ہے. بچے میوزک میں اسکول میں میوزک سیکھ رہے ہیں، گھروں کے اندر میوزک سنتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، گویا یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. اب بچے کو مینرز سکھانے کے لیے میوزک بھی سکھایا جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے نبی نے کہا تھا، وہی ہو رہا ہے. اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، کیا سوچ کر؟ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا، یہ سب سے برا ہے. اچھا یہ سب سے برا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو خود بخود برا کرے گا، اچھی چیز بری ہو گئی ہے، بری چیز اچھی ہو گئی ہے، تو کوئی اچھا کرنا چاہتا ہے وہ برا کرے گا اور جو برے سے بچنا چاہتا ہے وہ اچھے سے بچے گا، سب الٹا ہو گیا. ہم لوگ اس مصیبت میں پھنس گئے. اچھا اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ بہت سادہ کام کرنا ہوگا، اسلام کے اصولوں میں جو بنیادی ترین اصول تھے ان کو دوبارہ سوچنا پڑے گا. پھر کیا کریں؟ ایکسکیوز نہ لائیں کوئی. ہم لوگوں کے اندر ایک مشکل یہ ہے، ہر بات کے لیے ایکسکیوز ہے ہمارے پاس. مثلا فرض کرتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ بھائی انسانوں کو انسان سمجھو، انسانوں کے ساتھ کوئی برا سلوک مت کرو. اب ہمارے پاس ایکسکیوز کیا ہے؟ ہمارے پاس ایکسکیوز یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا ہمارے ساتھ برائی کرے گا تو ہم برا کریں گے. کس نے کہا؟ دین نے تو نہیں کہا. یہ آپ کے میرے سامنے لاکھوں انسان ہیں جو اس وقت دنیا کے اندر بھوکے ہیں. دین کہتا ہے اگر تمہیں پتا چل جائے کوئی بھوکا ہے اس کا پیٹ بھرنا تمہاری ذمہ داری ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ بھوکے ہیں. ہاں پتا ہے بھوکے ہیں، پھر بھر رہے ہیں ہم لوگ پیٹ؟ نہیں بھر رہے. کیا ایکسکیوز ہے؟ ایکسکیوز یہ ہے کہ ہم کتنوں کا پیٹ بھریں. یہ اسلام نے کہا تھا؟ یہ ایکسکیوز اسلام نے دیا ہے؟ نہیں، ہم نے دیا ہے اور یہ ہماری عادت ہے. قرآن کریم فرماتا ہے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ، انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے، عذر پیش کرتا رہتا ہے. یہ ہمارے عذر ہیں. ہم سے کہا گیا سارے انسانوں کو ایک نظر سے دیکھو. ہم نے اپنی قوم کو ایک نظر سے دیکھا، دوسری قوم کو دوسری نظر سے دیکھا. کیوں دیکھا بھائی؟ کہا وہیں اس قابل ہے. اسلام کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس قابل ہے. اسلام نے پھر کیوں کہا تھا سب کو ایک نظر سے دیکھو؟ ہم نے اپنے لیے رولز بنائے، اپنے لیے ایکسکیوزز بنائیے. اگر کوئی جا کر چیک کرے اب اسلام میں سے ہم نے جو کچھ ہٹا دیا ہے اس کو واپس لے آئے، کہ نہیں بھائی میں ایکسکیوزز نہیں لوں گا. کبھی کسی چیز کے لیے کوئی ایکسکیوز، کبھی کوئی کسی چیز کے لیے ایکسکیوز لا رہا ہے، سب کا سب کچھ نہ کچھ کر کے دین سے باہر جا رہا ہے. نعوذ باللہ تعالی. اینڈ کیا ہوگا؟ یہ تو میں نہ کہوں اینڈ کیا ہوگا. اب جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ دین کو اپنے اندر دوبارہ زندہ کر لیں، دین کو اپنے اندر زندہ کر لیں. دین کہتا ہے جھوٹ مت بولو، فریب مت کرو، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچو، ایک دوسرے کے لیے بھلائی کرو. انسان وہ ہے جو انسان کے کام آتا ہے. دین عدل کی دعوت دیتا ہے، انصاف کی دعوت دیتا ہے. خاص کر ہم اہل بیت کے ماننے والے، پتہ نہیں ہماری ذمہ داری کہاں تک ہے. مولا امیر المومنین کی وصیت میں سے ایک جملہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سادہ سا جملہ، انہوں نے فرمایا کونا للظالم خصما ولل مظلوم اونن. اے حسن حسین ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بن جاؤ. ظالم کے دشمن بنو، کہو کہ یہ ظالم ہے، مظلوم کے مددگار بنو. یہ مت کہو میں نیوٹرل ہوں، میں ظلم میں کہیں نہیں ہوں. نہیں، کیوں نہیں ہوں کہیں؟ کس نے کہا نیوٹرل ہے؟ اہل بیت نے نہیں کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں. اہل بیت نے ہم سے کہا کونا للظالم خصمن، ظالم کے دشمن بنو، مظلوم کے مددگار بنو. آپ کہیں گے شاید روایت صحیح نہیں ہے، نجوب البلاغہ میں لکھی ہوئی ہے، نجوب البلاغہ میں لکھی ہوئی ہے. اب کیا کروں اس روایت کا؟ اب میں نے ایکسکیوز بنائی. کیا ایکسکیوز بنائی؟ میرے بس میں نہیں ہے میں ظالم کو ختم کروں. جتنا بس میں نہیں ہے وہ نہیں ہے، جتنا بس میں ہے وہ کیوں نہیں کر رہا؟ جتنا بس میں ہے کم سے کم اتنا تو ہے کہ ظالم کو بولوں بھائی تو ظالم ہے، یہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ تو کر لوں، اتنا تو میرے بس میں ہے، وہ بھی نہیں کرتا کیوں؟ اب اس کے لیے بھی ایکسکیوز ہے میرے پاس. بھائی جب ساری ایکسکیوزز جمع ہوتی رہیں گی تو دین میں سے بچے گا کیا؟ اور اس دین کی خوبصورتی یہ ہے، اس دین میں سے کوئی پارٹ آپ اپنی مرضی سے نکالیں گے، نہیں معلوم آپ نے کیا نکال کے پھینک دیا. اب دیکھیں دین میں سے کیا بچے گا. یہ بالکل ایسی ہے جیسے مجھے کوئی گاڑی پہ بٹھا دے گاڑی کی میکینک کی جگہ، اور مجھ سے کوئی کہے بھائی اس گاڑی میں سے کوئی بھی پرزہ نکال لو، پتہ نہیں میں کون سا پرزہ نکال لوں گا. اب گاڑی میں کیا بچے گا یہ خدا جانتا ہے. یہ ہم نے دین کے ساتھ کر دیا، اپنی مرضی سے کہا یہ ہمیں پسند نہیں اس کو نکالو، یہ ہمیں پسند نہیں اس کو نکالو. اب جو بچا اس کو کچھ نہیں پتا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. کیا کریں؟ جو آپ جانتے ہیں دین میں سے اس پہ عمل کریں. میں آپ کو گارنٹی سے ایک بات عرض کر دوں، ہماری اور آپ کی مشکل نہ جاننا نہیں ہے، ہم بہت کچھ جان چکے ہیں، ہماری مشکل نہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی نئی چیز سکھا دوں گا. آپ ماشاءاللہ گھاگ ہیں مجلسیں سننے کے، آپ نے مجھ سے دس دس گنا بڑے لوگوں سے مجلسیں سنی ہیں، آپ نے مجھ سے دس دس گنا بڑے لوگوں سے درس سنے ہیں. آپ کے پاس اس کی کمی نہیں ہے کہ معلومات کم ہیں، میرے اور آپ کے پاس اس وقت جو مشکل ہے وہ کرنے کی کمی ہے. کیا ہمیں نہیں پتا قرآن پڑھنا اچھا ہے؟ ہمیں نہیں پتا نماز توجہ سے پڑھنی چاہیے؟ ہمیں نہیں پتا غریبوں مسکینوں کا ساتھ دینا چاہیے؟ کون سی چیز نہیں پتا؟ ہمیں نہیں پتا نصرت امام کرنی چاہیے؟ سب پتا ہے. ہم بار بار دہراتے ہیں کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل شروع ہو جائے. اور یہ جو خاص کانٹیکسٹ ہے نصرت امام کا، یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. ایک دو باتیں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں تاکہ تھوڑا موضوع سے ہم اور نزدیک ہو جائیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کل میں نے ایک بات عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، کربلا کے واقعے کو دیکھیں، اس میں خواتین کا کردار دیکھیں. خواتین نے جب کبھی کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے، معمولاً کچھ خواتین بیچ میں ہیں جنہوں نے بڑا کردار ادا کیا. یہ جو اصحاب سید الشہداء ہیں، ان کے اندر صحابیوں میں سے ایک بڑے صحابی ہیں زہیر بن قین بجلی. زہیر بن قین، زہیر بن قین کی بڑی رسپیکٹ ہے اصحاب امام میں. انصاف سے دیکھیں زہیر بن قین کو شہادت تک ان کی زوجہ لے کر گئی ہیں. زہیر بن قین کے پاس امام کا نمائندہ آتا تھا، زہیر بن قین کوشش کرتے تھے جہاں امام رک رہے ہیں وہاں نہ رکیں، آگے والی اس منزل پہ رکیں تاکہ امام کے لشکر کے سامنے نہ آنا پڑے. بار بار یہی کام کرتے تھے. ان کی زوجہ دیکھ رہی تھی کہ یہ میرا شوہر کیا کر رہا ہے، بجائے یہ کہ جہاں وہاں رکے جہاں امام حسین رکتے ہیں آگے جا کے رک جاتا ہے. تو پوچھتی نہیں کہ تو کیا کر رہا ہے، یہ جواب نہیں دیتے تھے. ایک موقع پر سید الشہداء کا نمائندہ زہیر بن قین کے خیمے میں آیا، کہنے کا اے زہیر تمہیں نواسۂ رسول نے بلایا ہے. کہنے کا تم جاؤ میں آتا ہوں. اس کو بھیج دیا. جب بھیجا تو زوجہ سامنے آ گئی. کہنے کی تو نے کیسے جرات کی کہ یہ کہا، تو جا کہ میں آتا ہوں. آیا امام حسین کے نمائندے کے ساتھ ایسے کرنا چاہیے؟ قاصد حسین کے ساتھ یہ کرنا چاہیے؟ کہا میں کیا کروں پھر؟ کہا جاؤ. کہا تجھے پتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ جان چاہتے ہیں. میں ان کا ساتھ دوں گا، مارا جاؤں گا. کہنے کی کیا حرج ہے، مارے جاؤ. کوئی بیوی دیکھیے جو اپنے شوہر کے لیے ایسے بول سکے؟ کہا جاؤ مرو، سید الشہداء کے لیے مرو گے اس سے بہتر کیا ہے. کہنے لگا کہ مجھے اپنے سے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے تیرا ڈر ہے. ابھی یہ سفر میں بیٹھے ہوئے ہیں،
تیرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اگر میں مارا گیا تو کہاں جائے گی؟ اس مومنہ نے ایک جملہ کہا، کہنے لگی میں نے سنا ہے سید الشہداء کے ساتھ زینب بھی ہیں. ہیں؟ زہر نے کہا ہاں ہیں. کہنے لگی میرے لیے کافی ہیں، جہاں وہ جائیں گی میں بھی وہیں جاؤں گی. بخدا ہماری خواتین میں اگر یہ روح ہو اپنے دین کے لیے، اور ہے، تھوڑی سی کم ہوئی بھی ہے، پھر ہمیں کوئی کمی نہیں ہے انصار حسین کی، پھر ہمیں انصار امام کی کوئی کمی نہیں ہے. اس وقت کیا مشکل ہے ہمارے سامنے؟ جہاں قربانی کا موقع آئے گا ہر کوئی سوچتا ہے میرا بچہ قربان نہ ہو. نہیں، پھر نصرت نہیں ہو سکتی. وہ قوم نصرت دیتی ہے، نصرت کرتی ہے امامت کی، جو کچھ قربان کرنا چاہتی ہے، جس کو حقیقت پتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ یہ بچے ہمارے نہیں ہیں، ہمارے امام کی امانت ہے ہمارے پاس. یہ اورینٹیشن کلیئر ہونی چاہیے. میں نے آپ کی خدمت میں پیسے سے شروع کیا، دولت جو کچھ آپ کے میرے پاس ہے، دنیا سے جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے، خدا شاہد ہے قرآن کریم بار بار کہتا ہے یہ ہماری امانت ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، تم مالک نہیں ہو. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی، ہم سمجھتے ہیں ہم مالک ہیں. خدا نے متعال بار بار کہتا ہے، جب بھی خدا نے متعال نے، میں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے، میں قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ رکھتا ہوں، ہر آیت کے اوپر نشان لگا لیتا ہوں، اگر مجھے لگتا ہے اس کے اوپر اور غور کرنا ہے تو اس کو انڈر لائن کر دیتا ہوں. آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، ہر روز قرآن کریم پڑھیں اور پڑھیں، مطالعہ کریں باقاعدہ، کسی آیت کو دیکھ رہے ہیں اس کو کچھ اس سے کچھ سمجھنا چاہیے، اسے انڈر لائن کرنا. میں نے انڈر لائن کرنا شروع کیا ان آیات کو جس میں خدا متعال نے انفاق کے بارے میں بات کی ہے، صدقہ دو. دیکھا ان سب آیتوں میں ایک چیز کامن ہے، خدا نہیں کہتا اپنے مال سے صدقہ دو. غور کیجئے گا اس کے اوپر، خدا نہیں کہتا اپنے مال سے صدقہ دو. خدا ہمیشہ کہتا ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے صدقہ دو. کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ تم مالک نہیں ہو، میں مالک ہوں، میں نے تمہیں دیا ہے. هو المالک، بس خدا مالک ہے. کس کس چیز کا مالک ہے؟ میرے پیسے کا مالک ہے، میرے خاندان کا مالک ہے، سب سے بڑھ کر میری جان کا وہ مالک ہے. میں نہیں ہوں، میں ہوں ہی نہیں کچھ یہاں پر. کاش ہمیں یہ توحید سمجھ میں آ جائے، ہم نصرت کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ وہ کمی ہے. اب ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی بعض اوقات کر رہے ہیں، اسجداری میں شرکت کر رہے ہیں، جو سید الشہداء کی توحید ہے وہ نہیں سمجھ رہے. جب توحید نہیں سمجھ رہے تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم مالک ہیں. جب ہم مالک ہیں تو ہم تو کنجوز ہیں، پھر ہم مالک ہیں تو پھر تو ہم جب مرضی آئے گی تب خرچ کریں گے. کاش ہمیں سید الشہداء کی توحید سمجھ میں آ جاتی. رزن بے قضا ایک تسلیمن لے امر ایک، اے خدایا تیرے حکم پہ راضی ہوں. کاش یہ توحید آئے ہمارے اندر پہلے. توحید کیا کہہ رہی ہے؟ تم مالک نہیں ہو، ہم مالک ہیں. کاش سمجھ میں آ جائے، پھر میں یہ نہیں سوچوں گا خمس 20% دینا ہے کیوں دوں. اگر میں مجھے یہ سمجھ میں آ جائے نا کہ مالک میں نہیں ہوں، تو میں کہوں گا خدایا تو نے 20% کہا ہے، سب کا تو ہی مالک ہے، مجھے 20% میں کیوں الجھا رہا ہے؟ مالک تو تو ہی ہے، اصل میں بھی یہی ہے. کراچی میں ایک آدمی تھا، اس کا لڑکا مجھے بتا رہا تھا، کہنے لگا میرے باپ کے پاس ٹھیک ٹھاک بلڈنگز تھیں، گھر میں پیسہ نہیں تھا. تو ایک دفعہ میں نے باپ سے کہا بھی کہ جس کے پاس ایک بلڈنگ ہوتی ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے، ہمارے پاس اتنی بلڈنگز ہیں، ہمارے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تجھے کیا چاہیے، جو تجھے چاہیے وہ میں دے دوں گا، باقی مجھ سے بات نہ کر. کہنے لگا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، میرا باپ مر گیا. مرنے کے بعد جب میں نے اس کے اکاؤنٹس کو کنٹرول کیا تو مجھے ایک بات پتا چلی، اس نے ایک جگہ لکھا ہوا تھا، اے امام مجھے شرم آتی ہے 20 آپ کو دوں 80 اپنے پاس رکھوں، میں 80 آپ کو دوں گا 20 اپنے پاس رکھوں گا. یہ کون سا انسان ہے؟ یہ وہ انسان ہے جس کو پتا چل گیا ہے مال امام کا ہے میرا نہیں ہے. ہم 20 نکالتے ہیں کوڑ کوڑ کے اور باقی 80 پہ سمجھتے ہیں اب میرا راج ہے، جو چاہوں گا کروں گا. ابھی ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آیا خدا مالک ہے. بھائی مالک وہ ہے، ہم نہیں ہیں. یہ جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، طاقت جس طاقت سے بول رہا ہوں، یہ کس کی ہے؟ میری ہے، خدا کی ہے. یہ جو سانس لے رہا ہوں، یہ کس سے سانس لے رہا ہوں؟ خدا سے. میں کون ہوں بیچ میں؟ کچھ بھی نہیں ہوں.
یہ توحید ہے. ہم کچھ نہیں بیچ میں ہیں, سب خدا ہی خدا ہے یہاں پر. یہ بچے کس کے ہیں؟ اب یہ اورینٹیشن کا معاملہ ہے. بچے کس کے ہیں؟ بچے میرے ہیں بس. پھر گئے, ہم بھی گئے بچے بھی گئے. اصل میں کس کے ہیں؟ اصل میں خدا نے امانت دی ہے. کس لیے دی امانت؟ دین پر قربان ہونے کے لیے. ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد بولوں, میرے بھی چار بچے ہیں, میرے بھی چار لڑکے ہیں. خدا شاہد ہے, خدا شاہد ہے, اللہ کرے میں سچ ثابت ہو جاؤں, سوائے اس کے کہ امام کے میرے نہیں ہیں. یہ امام کے, اگر یہ امام کا ساتھ دے میرے بچے ہیں, نہیں ساتھ دے پائیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اللہ کرے میں ثابت قدم رہوں. اورینٹیشن کلیئر کریں, بچے ہمارے نہیں ہیں, امام کے ہیں. آپ اور میں ان کو تعلیم دے رہے ہیں, تربیت دے رہے ہیں, کس لیے دیتے ہیں؟ یہ سوچ کر یہ ہمارے کام آئیں گے بڑھاپے میں, یہ اپنا کیریئر بنائیں گے. نہ یہ اپنے ہیں نہ میرے آپ کے ہیں, یہ صرف امام کے ہیں. ان کی اورینٹیشن بس ایک ہونی چاہیے تھی, بیٹا تمہیں امام کا ساتھ دینا ہے, دیٹس آل, اور کچھ نہیں چاہیے تم سے. ایک آدمی مجھے جدہ میں ملا, کراچی میں پھر دوبارہ ملا, مرحوم ہو گیا بندہ خدا, عجیب آدمی. میں اس کی فضیلت پہلے بیان کر دوں. اس کا لڑکا میرے پاس آیا, علی, پتہ نہیں آج کل کہاں ہے, پاکستان سے چلا گیا تھا مجھے یاد نہیں. آیا میرے پاس, کہنے لگا کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا اور وہ آپ سے کہتے تھے کہ آپ سے سیوم پڑھوانا. میں نے کہا اچھا میں پڑھوں گا. تمہارا بابا اچھا آدمی تھا مجھے معلوم ہے, مرتے دموں کوئی چیز دیکھی اس کی؟ میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا تمہارا بابا اچھا آدمی تھا, اس میں کوئی خاص بات دیکھی مرتے دموں؟ کہنے لگا مولانا صاحب عجیب بات دیکھی. یہ کراچی کی بات بتا رہا ہوں, آپ نہیں سوچے گا نجف میں ہوا ہے, تہران میں, قم میں, نہیں نجف میں, کوئی نہیں, کراچی میں ہوا. میں نے کہا کیا دیکھا؟ کہنے لگا مولانا صاحب میرے باپ نماز قضا نہیں کرتے تھے, مجھے نماز دیر سے پڑھنے نہیں دیتے تھے, کہتے تھے اول وقت نماز پڑھو. جس دن انتقال ہوا ہے 2 بجے کا ٹائم تھا, میں نے بابا سے کہا بابا میں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. کہنے لگا بیٹا تھوڑی دیر اور رک جاؤ. کہنے لگا میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور میرا باپ کہہ رہے تھوڑی دیر رک جاؤ. میں نے کہا بابا کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں, تھوڑی دیر رک جاؤ بس, پھر جا کے نماز پڑھنا. کہنے لگا بابا ایسی باتیں نہیں کریں, طبیعت خراب ہو رہی ہے, میں ڈاکٹر کو بلا کے لاتا ہوں. ہاسپٹل میں تھے, وارڈ کے اندر. کہنے لگا بیٹا اب کوئی فائدہ نہیں ہے, مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں ہے, میں 14 معصومین کی زیارت کر رہا ہوں, اب مجھے کہیں نہیں جانا, اب میرا راستہ کلیئر ہے, تھوڑی دیر رک جاؤ بس میں جا رہا ہوں. اس قسم کا ایک انسان. اس آدمی کے اندر ایک خوبی تھی, بہت اچھی خوبی, ہمیشہ کھڑا ہوتا تھا, بس کبھی ہمارے سامنے کبھی کھڑا ہے, بچہ بھی سامنے ہے, تو کہتا تھا دیکھ علی مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے, قیامت کے دن میرا سر نہ جھکانا, میں سر اٹھا دینا اپنے امام کے سامنے, ایسا کرنا میں اپنے امام کے سامنے سر اٹھا کے کہوں مولا یہ میرا بیٹا ہے. یہ وہ اورینٹیشن ہے جو ہمیں چاہیے. رکاوٹ کیا ہے؟ مادہ پرستی, دنیا پرستی. دنیا بیچ میں آ جاتی ہے, دنیا ہم سے نکالی نہیں جاتی. کیا لے کر کیا دے رہے ہیں؟ دنیا لے کر جس نے ختم ہو جانا ہے, جس سے ہمیں کچھ نہیں ملنا ہے, جس نے فریب کے سوا کچھ نہیں ہے. امام کی چاہت, کوئی مقابلہ نہیں ہے. اب اس سے ایک کام کرنا ہے, دنیا پرستی نکالنی ہے. دنیا پرستی نکال دو, اورینٹیشن کلیئر کر لو. میرا مال میرے امام کا ہے, میری شہرت میرے امام کی ہے, میری طاقت میرے امام کی ہے, میرا اولاد میری امام کی ہے, جو کچھ میرے پاس ہے میرے امام کی امانت ہے. خائن نہیں بننا ہے, خیانت نہیں کرنی, امانت دکھانی. جس کے اندر یہ اورینٹیشن ہے سب کچھ امام کا ہے, وہ نصرت کرے گا. اور ایک بات اور بھی بتاتا چلوں, یہاں 90% نہیں چلتا, صرف 100%. 10% بھی کسی اور کو امام قبول نہیں کرتے, 100% امام کا چاہیے. یہ بڑی مشکل ہے. اگر کوئی سید الشہداء کے پاس آیا, اس نے کہا مولا میں آپ کو گھوڑا دوں گا, میں آپ کو شمشیر دوں گا, سب سے تیز رفتار گھوڑا دنیا کا, سب سے تیز شمشیر, امام نے فرمایا اپنے پاس رکھو, ہمیں صرف خون چاہیے, جان دو گے؟ کہنے لگا نہیں, بس ٹھیک ہے جاؤ, نہیں چاہیے. ہم لوگ کربلا جیسے امتحان کے سامنے آئیں گے جب ہمارے امام تشریف لائیں گے. چھوٹا مت سمجھیں اسے,
کربلا جیسا امتحان ہوگا یہاں پر. کیوں؟ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں, اللہ کے رسول نے کہا جو میرے فرزند کا اس دور میں ساتھ دیں گے میرے بھائی ہوں گے. اصحاب نے کہا پھر ہم کون ہیں؟ فرمایا تم ہمارے صحابی ہو. کہا ہم نے بدر لڑی, ہم نے احد لڑی, ہم نے حنین لڑی, ہم آپ کے صحابی ہیں اور وہ آپ کے بھائی ہوں گے. فرمایا جو میرے بیٹے کا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا. بھائی کا لقب ملے گا اس وقت. جتنا لقب بڑا ہے اتنا امتحان بڑا ہے. کون اس امتحان میں آگے آئے گا؟ میں نہیں کہہ رہا ہم نہیں آ سکتے, ہم ہی آ سکتے ہیں, لیکن قربانی دینی پڑے گی. اس طرح نہیں بات بنے گی. میں ساری دنیا پر ہستی بھی دکھاؤں, میں سب کام اپنی مرضی سے کروں گا, جو مجھے پسند آئے گی وہ کروں گا, جو پسند نہیں آئے گی وہ نہیں کروں گا, جو دنیا کا دکھاوے وہ بھی کروں گا, مادہ پرستی میں بھی. نہیں بھائی, یہ سب نہیں چلے گا. پھر یہاں پہ آپ کو ہمیں امام کا بن کے رہنا ہوگا. پھر ایک زندگی میں قانون بنانا ہوگا. آج کے دن میں نے امام کے لیے کیا کیا؟ پوچھ اپنے آپ سے. ایک ہفتے میں امام کی نصرت کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے بزنس کے لیے یہ کیا ہے, اپنی جاب کے لیے یہ کیا ہے, اپنے اس کے لیے اس کے لیے کیا, یہ کیا وہ کیا, سب کچھ کر لیا, ختم کرو ایک بات, یہ بتاؤ امام کے لیے کیا کیا ہے؟ میرا بچہ پی ایچ ڈی کر چکا ہے, میں اس سے ایک سادہ سا سوال پوچھوں گا, یہ بتاؤ اگر اس کو میں چھٹے امام کی درسگاہ میں بھیجوں کس کلاس میں بیٹھے گا؟ کس کلاس میں بچہ بیٹھے گا؟ کتنا آتا ہے اس کو دین؟ کیوں؟ وہ کیا ضروری نہیں ہے؟ بہت ضروری ہے. اس کے بعد کم از کم اس کے ساتھ, چلو بعد نہ بھی کہو تو کم سے کم ساتھ تو ہو, اس کے ساتھ چلے گا. ورنہ کیا ہے؟ ورنہ آئنسٹائن بن جاؤ ہمیں کیا فائدہ ہے, بل گیٹس بن جاؤ پیسہ کما کما کے ہمیں کیا ملنا ہے, اور کوئی نام سوچ لو, جو بننا ہے بن جاؤ. امام کی نصرت نہیں کیا پھر کیا فائدہ؟ کک بھی فائدہ نہیں ہے, اتنا سا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سب واضح سی بات ہے, ان میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اب آپ دیکھیے ماشاءاللہ خدا نے مثال نے کتنی توفیق دی ہے, سید الشہداء کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو خدا کی دی ہوئی اس توفیق کا شکر بجا لانے کے لیے پروردگار نے مجھے اور آپ کو گناہوں میں نہیں رکھا, اس وقت امام حسین کے نام پہ بٹھایا. پتہ نہیں کتنے فرشتے یہاں بیٹھے ہوں گے اگر ہم خلوص سے کام کر رہے ہوں گے. پتہ نہیں کتنے اماموں کی دعائیں ہمیں مل سکتی ہیں ہم خلوص سے یہاں بیٹھے ہوں گے. ان تمام دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. میں سب کچھ کہنے کے بعد ایک بات سے ڈرتا رہتا ہوں, ایک اپنی طرف سے ایک آپ کی طرف سے. اپنی طرف سے یہ کہ یہ سب کہہ دوں اور پھر میں دنیا پرستی میں لگ جاؤں, آپ کی طرف سے یہ کہ آپ سب سنیں اور کچھ تبدیل نہ کریں, ویسے کا ویسے ہی رہے, پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا, پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہیں عزم, یہ جو ہم 1200 سال سے غیبت کی سزا اٹھا رہے ہیں یہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ہم دنیا میں بیٹھے ہیں. ہمیں رہنا دنیا میں ہے, دنیا کے لیے نہیں رہنا ہے. رہنا دنیا میں ہے لیکن رہنا آخرت کے لیے ہے. اس دنیا کو تبدیل کرنا ہے آخرت کے اندر, یہ سب سے بڑا کام ہے جو ہمارے سامنے. آپ دنیا بھر کے کمائیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, آخرت میں تبدیل کرنا ہے. آخرت میں تبدیل کرنا یہ اصلی کام ہے, یہ ہم سے نہیں ہو پاتا. جب دنیا آتی ہے تو دنیا اچھی لگنے لگتی ہے. اور میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں, اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ دنیا کون ہے جس کو امیر المومنین نے کہا تھا طلقتک ثلاثہ, میں نے تجھے 3 طلاق دی, اب میں اس سے عشق کر رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں دنیا امیر المومنین کی متعلقہ ہے, اب میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ تو امیر المومنین کی متعلقہ سے کیوں شادی کروں؟ امیر المومنین نے فرمایا تھا طلقتک ثلاثہ, اس کا مطلب میرا دنیا داری سے رشتہ نہیں جوڑنا چاہیے تھا. انتہائی نا امید شخص ہے وہ جو دنیا کے لیے کام کرے. اپنی اورینٹیشن چینج کر لیں, دنیا کے لیے نہ کریں, آخرت کے لیے کریں. ہر چیز میں آخرت ڈھونڈیں, معاملہ حل ہے. ہر چیز میں آخرت ڈھونڈیں. جس دن میں نے اور آپ نے دنیا کو دیکھ کر آخرت کو ڈھونڈنا شروع کر دیا, بس سب کچھ تبدیل ہو جائے گا, سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. جیسے بچوں کے سلسلے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, اور میں جانتا ہوں ظاہر ہے کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہا آپ سے,
لیکن صرف ایک بات احساس کر رہا ہوں وہ یہ کہ اگر ہم سب لوگ صحیح ہوتے تو امام تشریف لے آتے، اس کا مطلب ہمارے اندر کچھ مشکل ہے ابھی، ورنہ امام آ جاتے، وہ تو بیتاب ہے آنے کے لیے. بس جو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے وہ خواتین کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. خواتین اپنے بچوں کو یہ کہہ کر تیار کرنا شروع کر دیں تمہیں امام کا ساتھ دینا، یہ چاہیے بس. باقی چیزیں نہ کریں ہم لوگ، اس کو اتنی امپورٹنس نہ دیں جتنا اس وقت ہو رہا ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے، تکلیف سے بات عرض کروں، جو سب جگہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے جو بچہ زیادہ کماتا ہے اس کی زیادہ رسپیکٹ ہے. خاندان میں چار آدمی بوڑھے ہیں، کس کا زیادہ رسپیکٹ ملے گی؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، آف کورس اس کی سیز زیادہ ہوگی. کمیونٹی میں کس کی بات زیادہ چلے گی؟ جس کی عمر زیادہ ہے، جس کی سروسز زیادہ ہے، نہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. سب الٹا ہو گیا ہے، یہ نہیں ہونا تھا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تھا، تم میں سب سے زیادہ کرامت احترام اس کا ہے جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے. کہاں گیا یہ سب کچھ؟ سب ختم ہو گیا. یہ وہ صحیح کرنے والی چیزیں، ان کو صحیح کرنا پڑے گا. نہیں صحیح کریں گے ہم دنیا پرستی میں پڑ جائیں گے، پھر ہمارا امامت سے کیا تعلق رہے گا، نصرت سے کیا تعلق ہے؟ اس کو صحیح کر لیں گے ہم عزیز ہو جائیں گے اہل بیت کے نزدیک، اہل بیت کے نزدیک عزت ملے گی، اہل بیت کے نزدیک مقام ملے گا. الحمدللہ پوٹینشلی سب کچھ ہے ہمارے پاس، ثابت کرنا ہے. الحمدللہ سب کچھ ہے ہمارے پاس. سید الشہداء کا ذکر ہے، ان کا نام ہے. ہر قوم کو فضیلت نہیں دی ہے، ہر قوم کو موقع نہیں دیا ہے، آپ کو دیا ہے. آپ کو الحمدللہ خدا نے مثال توفیق دی، کیا پتا آپ کو یہاں کیوں بھیجا ہے، شاید اسی کام کے لیے بھیجا ہوں کہ جو اسلام کے آئیڈیلز ہیں وہ دنیا تک پہنچائیں. اگر نہیں پہنچایا تو کیا ہوا؟ سزا ملے گی، سزا ملے گی. اور اس دن سے بہت ڈرنا چاہیے جب خدا نعمت چھین لینا اعوذ باللہ تعالی. نعمت چھیننے کا نشانی کیا ہوگی؟ نعوذ باللہ تعالی، ساری چیزیں نہ بتاؤں ایک ہی دن میں، یہ ہوگی کہ اولاد دین سے دور جائے گی، اولاد دین سے دور جائے گی. ریچولز رہ جائیں گے، اسپرٹ ختم ہو جائے گی. ابھی آپ احساس کر رہے ہیں ہماری محبتیں کم ہو گئی ہیں. کیوں محبتیں کم ہوئی ہیں؟ ان محبتوں کی جگہ دنیا آئی ہے. حل کیا ہے؟ دعا دیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ہر رات ایک دوسرے کو دعا دیں. آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، جمع ہونے والوں کے لیے دعا کریں، خدا یا ان سب کو بخش دے، ان کے صدقے میں مجھے بھی بخش دے. سب کے لیے دعا کریں، آپ کی محبتیں بڑھ جائیں گی. ہر ایک سوچے میں دوسرے کے لیے کیا کر سکتا ہوں. دیکھیے کمیونٹی کے اندر محبت کتنی بڑھتی ہے. سید الشہداء کے نام پہ ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، ہمارا برا وقت وہ ہوگا جب کسی اور چیز کے نام پر زیادہ جمع ہوں اور اس نام پہ کم جمع ہوں، یہ ہمارا برا وقت ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بڑی توفیق دی ہے، سب کا سب ذکر حسین کے صدقے میں. ابھی تک بھی جو چلا ہے ذکر حسین کے صدقے میں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج محرم کی تاریخیں گزرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہیں، آپ اور میں اپنے اپنے گھروں کے اندر ہیں، چین و سکون سے سوتے ہیں، جب پانی پینا ہوتا ہے پانی پیتے ہیں، نہ کوئی دشمن کا خطرہ ہے نہ کوئی دشمن کی طرف سے پریشانی ہے. لیکن حسین کے بچے، حسین کے بچے میدان کربلا میں، محرم کی تاریخ میں گزر رہی ہے نا، دو محرم کو کربلا پہنچے تھے، آہستہ آہستہ تاریخیں گزر رہی ہیں. سید الشہداء نے قربانی، بڑی قربانی دی، سید الشہداء کے ساتھ ان کے اصحاب نے بڑی قربانیاں دی. علامہ نقن صاحب کو آپ جانتے تھے، علی نقوی نقی، علی نقی نقوی معروف بنقن صاحب، ہندوستان کے. مجھے یاد ایک دفعہ میں بچپن میں ان کی مجلس سننے گیا اپنے والد کے ساتھ، خدا ان کو بھی رحمت کرے. مجلس میں علامہ نقن صاحب نے مصائب پڑھے،
عجیب پڑھتے تھے، بہت عجیب پڑھتے تھے، بہت دل سے پڑھتے تھے، دل سے مصائب پڑھتے تھے، مصائب پڑھے، تھوڑی دیر ادھر کی بات کی کہ سید الشہداء کے ماننے والوں نے قربانی دی، یہ کیا وہ کیا، کچھ باتیں ایسی ذکر کی، اس کے بعد ایک جملہ کا کہا شہادت سب کے لیے فخر تھا، وہ شہید ہوئے، ایک ایک چادر چھینی، یہ کیا تھا؟ ایک بی بی زینب درباروں میں گئیں، یہ کیا تھا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار بہت پراسرار کردار ہے، بہت عجیب کردار ہے، کوہ استقامت ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، پہاڑ استقامت کا، سید الشہداء اپنی بہن کو کتنا چاہتے ہوں گے ہم کہاں جان سکتے ہیں، اتنا معلوم ہے کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شادی ہو رہی تھی تب سے شرط کی تھی کہ بھائی کے ساتھ کسی سفر پہ جانا چاہیں شوہر روکے گا نہیں، پہلے دن سے تیار ہو رہی تھی مجھے اپنے بھائی کے لیے قربانی دینی ہے، لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا بی بی زینب نے قربانی کیا کیا دینی ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہر چیز کے لیے تیار کر رہی تھی، اور کربلا میں بار بار کہتا ہوں جسم قربان نہیں ہوئے، عشق قربان ہوئے، ایک ماں کے پاس کس کس چیز کا عشق ہوتا ہے، ماں کے پاس جو سب سے زیادہ عشق ہوتا ہے اپنی اولاد کا عشق ہوتا ہے، ماں اپنے بچوں کو چاہتی ہے، ماں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے لیکن بات جب اپنی اولاد کے اوپر آئے تو ہل جاتی ہے، اگر ہماری خواتین کو سیکھنا ہے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے سیکھنا ہوگا، شب عاشور کا ایک منظر ہمارے پاس موجود ہے، ہر خیمے میں ایک عجیب منظر تھا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خیمہ عجیب منظر دکھا رہا تھا، کیا منظر ہے، دو جوان ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور دونوں کو سامنے بٹھا کر کہہ رہی ہیں دیکھو بیٹا کل ماموں پر قربان ہونا، کوئی تم سے پہلے آگے نہ چلا جائے، ان کو سمجھا رہی ہیں کہ دیکھو کل جب تم اپنے ماموں کے پاس جاؤ گے تو وہ تم سے کہیں گے تمہاری عمریں کم ہیں، کہنا ہماری ماں نے بھیجا ہے کہ مرنے سے پہلے بتاؤ، تمہیں مرتا دیکھنا چاہتی ہے تمہاری ماں، کون سی ماں یہ سب کچھ سمجھا سکتی ہے، یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ذات، اپنے بچوں کو خود تیار کیا، ساری رات درس شہادت دیا، کہا کل تم نے شہید ہونا ہے، علیحدہ مت جانا، ساتھ جانا، سید الشہداء پہ قربان ہونا، عاشور کا دن آ گیا، عاشور کا دن آیا، بچوں کو جمع کیا، کہا دیکھو بچوں تم کو بتایا تھا نا ماں پہ قربان ہونا ہے، اب ایک اور بات ہے، ایک بات یاد رکھنا، دشمن پہ حملہ کرنا پلٹ کے مت آنا، پلٹ کے نہ آنا، اور جو بات اور مشہور، مجھے کہ دشمن پہ حملہ کرنا دیکھو مامو پیاسا ہے پانی پینے کے لیے مت جانا، پیاسے جان دے دینا، اور بچے بار بار اطمینان دلا رہے ہیں ماں آپ مطمئن رہو ہم آپ کے بچے ہیں، ہم آپ کے بچے ہیں، ہم بزدل اولاد نہیں ہیں، ہم شجاع ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، بچے ماموں کے پاس پہنچے، اب یہ غریب بے وطن سید الشہداء کی ہستی کس کس کو اجازت دے، جب بھی کوئی آتا تھا سید الشہداء کہتے تھے بیٹا تم مت جاؤ دوسرے چلے جائے، جب بی بی زینب کبریٰ کے تخت جگر سید الشہداء کے سامنے آئے تو کہا بیٹا تمہاری ماں تو زندہ ہے تم چلے گئے تمہاری ماں پہ کیا بیتے گی، فرمایا مولا ہماری ماں نے بھیجا ہے، ہماری ماں ہمیں بخشے گی نہیں، آپ کو ہمیں بھیجنا ہوگا، ہم جائیں گے آپ کے اوپر قربانی دیں گے۔ یہ سب کچھ آسان تھا، سخت مرحلہ کب تھا؟ آپ کو یاد ہے جب علی اکبر کا جنازہ لایا گیا، زینب کبریٰ نے ماتم کیا، جب عہد و محبت کا جنازہ آیا، زینب نے ماتم نہیں کیا، کہا میرے بچے اپنے بھائی پر قربان کر دیے۔ اب ماتم کرنا کیسا؟ بعض روایات کے مطابق شام کے زندان میں جب سر واپس آئے، ہر سر پر ماتم ہوا، لیکن بی بی زینب نے ایک عجیب سیرت ڈال دی۔ عاشور کے دن یاد ہے آپ کو، عاشور کے اگلے دن قافلہ روانہ ہوا، ہمارے پاس روایت موجود ہے جو میں بعد میں تفصیل سے پڑھوں گا۔ جب قافلہ روانہ ہوا اور مقتل کے پاس سے گزرا، جو ہر بی بی نے اپنے آپ کو گرایا، ایک لاشے پر پہنچی، بی بی زینب عہد و محبت کے لاشے پر نہیں گئی، اپنے بھائی کے لاشے پر گئی۔ زندان میں سر آئے، بی بی نے سید الشہداء کے سر پہ ماتم کیا۔ بعض روایات کے مطابق عورتوں کو پوچھنا پڑا، رہی یہ دو بچوں کی کوئی ماں نہیں ہے کیا؟ ان کے اوپر کوئی ماتم نہیں کرتا۔ آج عہد و محمد کے لاشے کا دن ہے، آج یہاں تابوت اٹھے گا۔ آج میں اور آپ بی بی زینب کو کہیں، اے بی بی آپ نے ماتم نہیں کیا، ہم آپ کے چارے سار ماتم کریں گے۔ عہد و محمد کا ماتم، ماتم حسین۔
سارے کہا